الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأسر. ابتداء آخرينش سے لے کر آج تک انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ آئندہ آنے کا امکان ہے. اللہ کریم نے زندگی کا جو اسلوب اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے وہ اسی کی پابند ہے اور اسی کی پابند رہے گی. شیر نے گھاس کھانا شروع نہیں کیا, گائے بیل اور بھیڑ بکریاں گوشت نہیں کھاتی اور نہ کبھی ایسا ہونے کا امکان. اسی طرح انسانی زندگی کی ضرورتیں بھی حقوق اور فرائض کی تعجیز کس کا حق کتنا ہے اور اسے کتنی آسانی سے ملتا ہے, کس کے ذمے فرائض کیا ہیں اور وہ کس دیانت و امانت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتا ہے. ساری زندگی اس ایک جملے کے گرد گھومتی ہے, حقوق اور فرائض کے گرد. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام نے حق معاف کرنے کی, حق میں رعایت کرنے کی اجازت دی ہے. جو آدمی کا اپنا حق بنتا ہے وہ پورا نہ لے, دوسرے کو معاف کر دے, یہ اختیار اس کے پاس ہے. لیکن جو اس کے ذمہ فرض ہے اسے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں. اور یہی زندگی کا بنیادی اصول ہے. سارا نظام حیات اس ایک اصول کے گرد گھومتا ہے. تبدیلی کیا آئی جسے ہم آج کے عہد میں دیکھتے ہیں کہ آج کے عہد میں بہت تبدیلی, کیا تبدیلی آئی؟ کیا آج کی جنگوں کا سبب مختلف ہے؟ وہی ہے جو ابتداء آخرین سے تھا. کوئی اپنی بات منوانے کے لیے چڑھ دوڑتا ہے, کوئی دوسرے کا حق چھیننے کے لیے چڑھ دوڑتا ہے, جنگ ہوتی ہے. بدلا کیا؟ ذرائع بدل گئے. ایک زمانے میں پتھر سے لاٹھی سے لڑتے تھے, پھر تیر سے تلوار سے لڑتے تھے, آج ایٹمی ہتھیار آئے. لیکن لڑنے والے انسان بھی وہی گوشت پوشت کے انسان ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی وہی ہیں. سفر ایک ضرورت تھی انسان کی, روزگار کے لیے بھی لوگ سفر کرتے تھے, سیر و تفریح کے لیے بھی سفر کرتے تھے. آج بھی یا ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے فکر معاش کے لیے کوئی سفر کرتا ہے یا کوئی اپنے فارغ وقت میں سیر سپاٹے کے لیے سفر کرتا ہے. تو بدلا کیا؟ سفر کے ذرائع بدل گئے. ایک وقت میں گھوڑا اونٹ تھا, پھر گاڑیاں آئیں, پھر جہاز آ گئے, وہ ذرائع بدل گئے. تو تکمیل کے ذرائع بدلنے سے اصل حالات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم ایک زمانے میں قاصد بھیجتے تھے, بادشاہ و سلاطین بھی گھوڑ سوار بھیجتے تھے پیغام اور حکم دے کر, پھر ڈاک گاڑیوں پہ آنے گاڑیاں آ گئی, پھر ڈاک کے تھیلے گاڑیوں پہ آنے جانے لگے, پھر جہاز آ گئے, ایئر میل کا تصور آ گیا, ہوائی جہاز بن گئی, دنیا سے بہت جلدی دوسرے ملک, ایک ملک سے دوسرے میں پہنچنے لگی. اب اس کی جگہ کمپیوٹر نے اور ای میل نے لے لی کہ آپ یہاں لکھتے ہیں, دوسرا بندہ اسے دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کے پڑھ لیتے, وہاں جواب بھیجتے, آپ کو یہاں مل جاتے. اب کمپیوٹر سے بڑھ کر وہ چھوٹے سے ٹیلی فون میں آ گئی کہ وہاں کسی نے آپ کو ای میل کی, ٹیلی فون میں ای میل بھی قبول کر لی, یا بات کر لی تو آپ براہ راست یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی حصے میں بات کر سکتے ہیں. وہ پیغام بھیجتا ہے تو ٹیلی فون ہی پیغام بھی وصول کر لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میسج ہے, وہ آپ پڑھ لیتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. یعنی ذرائع بدلے, ضرورت وہی ہے. انسانی عقل جوں جوں بالغ ہوتی رہی, یہ مینز اور ذرائع تبدیل ہوتے رہے. اللہ کریم انبیاء کو مبعوث فرماتے رہے, عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کا درس دیا. جوں جوں عقل انسانی بالغ ہوئی اور تکمیل ضرورت کے ذرائع بدلے تو احکام ان کے ساتھ بدلتے رہے. عبادت کے طریقے, حلت و حرمت کے احکام, احکام میں تبدیلی آتی تھی, حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کی بعثت ایک بہت بڑا انقلاب ہے. لفظ انقلاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ صرف دنیا میں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صادق آتا ہے کہ ایک وقت میں صحرائے عرب میں بیٹھا ہوا اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم کے لیے ایک نصاب تجویز کرتا ہے تکمیل ضروریات کا, حقوق اور فرائض کی تعجین کرتا ہے, غلام کا کیا حق ہے, آزاد کا کیا حق ہے, مومن کا کیا حق ہے, غیر مومن کا کیا حق ہے, محض انسان کے حقوق کیا ہیں, اور پھر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اسی طرح حکمران کو کہاں تک حقوق حاصل ہیں اور اس کے فرائض کیا کیا ہیں. ایک عام آدمی سے لے کر ایک حکمران تک, مرد عورت, مومن غیر مومن, نیک بدکار, جرائم اور ان کی سزا, عدل و انصاف کے طریقے, قیام امن کے اسباب اور ذرائع, اس کے ساتھ اللہ سے تعلق کے ذریعے عبادت, حلال و حرام, پاک و ناپاک, جائز و ناجائز, یہ ساری باتوں کا فیصلہ اللہ کا ایک بندہ کرتا جا رہا ہے, وہ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نہ کوئی سکول دیکھا, نہ کسی مدرسے کی شکل دیکھی, نہ کسی استاد سے پڑھا, جس نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں فرمایا, جس نے کبھی کسی سے کوئی لفظ زبانی سیکھا نہیں, کہ اتنا بڑا کام جو دنیا کے سارے دانشور بھی جمع ہو جائیں تو نہیں کر سکتے. اقوام عالم کے مزاج مختلف, اقوام عالم کی خزائیں مختلف, اوقات عالم مختلف, موسم مختلف, ان سارے اختلافات میں ایک ایسا معتدل حکم دینا جو ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے قابل قبول بھی ہو اور اس پر عمل کرنا آسان بھی ہو, یہ آسان کام نہیں. لیکن تاریخ اس بات پہ گواہ ہے اور زمانہ شاہد ہے کہ جو نظام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے دیا اس وقت بھی دنیا میں سپر پاورز تھی، کیسر بھی سپر پاور تھا، کسرا بھی سپر پاور تھا، کیسر روم کی سلطنت بھی عظیم سلطنت تھی اور کسرا کی ریاست بھی بہت بڑی ریاست تھی اور صدیوں سے چلی آ رہی تھی عظیم سلطنتیں. پھر وہاں سے لے کر ایک گاؤں کے حکمران تک اور ایک قبیلے کے سردار تک کا تصور موجود تھا، اور ہر سردار کے اپنے دستور اور اپنے طریقے تھے، ہر حکومت کے اپنے انداز تھے، کس چیز کو وہ انصاف سمجھتے اور کس کو ظلم سمجھتے تھے یہ ان کی اپنی پسند و ناپسند پر تھا. بہت بڑی سلطنت تھی رومیوں کے پاس، لیکن امراء کی تفریح اتباع کے لیے غریبوں پر بھوکے شیر چھوڑے جاتے تھے، مالکوں کو خوش کرنے کے لیے مملوکوں کو آپس میں تیر و تفنگ سے لڑوایا جاتا تھا اور قتل ہوتے تھے، مرتے تھے، لاشیں گرتے تھے اور وہ تالیاں بجاتے تھے، ان کے لیے کھیل تھے. کیا یہ سب اسی زمین پہ نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ پتھر کے بتوں کو خوش کرنے کے لیے گوشت پوست کے زندہ انسانوں کو ذبح کر لیا جاتا تھا. لیکن یہ بوڑھا آسمان اس بات پر گواہ ہے کہ عرب کے صحراؤں کی گود میں بیٹھ کر، جبکہ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں چلتا تھا، کوئی تار نہیں تھی، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، موٹر کا تصور بھی نہیں تھا، جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے وصال کے ربع صدی بعد تین حصے سے زیادہ، تین چوتھائی سے زیادہ دنیا پر عملاً نافذ ہو چکا، اور اس طوفان میں بڑی بڑی سپر پاورز بہہ گئی تھی، روئے زمین سے ظلم اور جور مٹ گیا تھا اور عدل و انصاف ہر طرف عام ہو گیا تھا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، حاتم طائی جو معروف تھا سخاوت میں، بنو طے کا سردار تھا، اس لیے بنو طے قبیلے کا نام تھا، حاتم طائی کہتے ہیں اسے، ان کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ شرف صحابیت سے مشرف ہوا اور حضور کا غلام تھا. اور عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں کیا ایسا ہوگا بھی؟ جس امن کا نقشہ آپ پیش فرما رہے ہیں یہ امن قائم ہو سکے گا دنیا میں؟ یہ قابل عمل ہے بھی؟ تو فرماتے ہیں بیت اللہ میں جلوہ افروز تھے حضور، آپ نے مجھے فرمایا کہ اے عدی، تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ ربع الخالی سے، عرب کا جنوب مشرقی حصہ ربع الخالی کے علاقہ جزیرہ نما عرب کا، اور وہاں بہت کم آبادی، بلکہ آبادی نہیں ہے، صحرائی صحرا ہے، اور کوئی قبائل جو گردش کرتے رہتے ہیں، خانہ بدوش وہ وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں پانی دیکھا وہاں چلے گئے، جہاں سے سوچ کیا وہ جگہ چھوڑ دی، کہیں اور چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربع الخالی سے ایک خاتون روانہ ہوگی اور سارے جزیرہ نما عرب کو چیرتی ہوئی بیت اللہ آئے گی، اپنی پوٹلی اس کی بغل میں ہوگی اور یہاں طواف کرے گی، حج کرے گی، اور اکیلی واپس چلی جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو تو وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کو تو چھوڑ دو, یہ ہمارے بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے, ایک ہمارا قبیلہ جو بنو طے ہے اس کے ڈاکو ہی مسافروں کو لوٹنے کے لیے کافی ہے, یہ کیا ہوں گے؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلافت راشدہ میں بیت اللہ میں میں بیٹھا تو ایک خاتون کو دیکھا, اس کی بغل میں پوٹلی تھی اور وہ طواف کر رہی تھی, تو میں نے روک کر پوچھا بی بی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا روبل خالی سے آئی. تمہارے ساتھ کون تھا؟ میرے ساتھ میرا اللہ. تمہیں راستے میں کسی نے نہیں روکا؟ کسی نے روکا. واپس جاؤ گی؟ ہاں آج سے فارغ ہو کر واپس جاؤں گی. تمہیں ڈر نہیں آتا؟ اس نے کہا ڈر صرف اللہ سے ہے, اور سے کوئی ڈر نہیں, اس کی نافرمانی نہ ہو جائے اور تو کوئی خطرہ. وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بچشمے خود دیکھا. دنیا کا وہ حصہ, جزیرہ نما عرب دنیا کا وہ حصہ تھا جس کے ایک طرف قیصر ایک طرف کسرا تھا, لیکن کوئی بھی اسے اپنی ریاست میں شامل نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے وصول تو کچھ ہوگا نہیں, الٹا ان لوگوں کے جھگڑوں میں اور ان کی قتل و غارت میں الجھنا پڑے گا اور پلے سے کچھ خرچ کرنا پڑے گا, لہذا ہمیں چھوڑ دو. تو جس کے خلاف کچھ ہوتا وہ چڑھ دوڑتا, جسے چاہتا پکڑ لیتا, جسے چاہتا مار دیتا, ورنہ یہ لوگ ویسے ہی پھرتے تھے. اور دنیا بھر سے کفر و شرک میں بھی اور جرائم میں بھی سب سے بڑا ہوا ٹکڑا تھا, لیکن وہی ٹکڑا امن کی تقسیم کا سبب بن گیا. وہیں سے امن کے چشمے پھوٹے اور روئے زمین کو سیراب کر گئے اور ایک معیار مقرر ہو گیا جس کا نام ہے اسلام. عقائد تو اسلام کے بھی وہی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء نے سکھائے, اللہ کی توحید, فرشتوں کا وجود, آخرت, برزخ, جنت و دوزخ, حساب کتاب. عقائد تو سارے وہی ہیں. ہاں تمام انبیاء جو اللہ نے مبعوث فرمایا سب کی نبوت پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے, لیکن اتباع ہوگا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہیں اور عہد نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, کوئی نیا دین نہیں آئے گا, کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. اس کا معنی یہ ہے, نئی کتاب نہ آنے کا اور نئے نبی نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ نئی کتاب اور نئے نبی کی ضرورت ہی پیدا نہ ہوگی. اگر ضرورت پیدا ہو اور اللہ نہ بھیجے تو پھر یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف ہے. وہ رب العالمین ہے اور عالمین میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا فرماتا ہے. ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے نبی کسی نئی کتاب کی ضرورت ہی پیدا نہ ہوگی. یہی اسلام کی خوبی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ 14 صدیوں نے بڑا فاصلہ طے کر لیا اور چیزیں بدل گئیں, اس لیے اسلامی نظام یا خلافت راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں. یہ جملہ کہنا کہ خلافت راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں, یہ ایک کور ہے, غلاف ہے جو بات پر لپیٹا گیا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن اب قابل عمل نہیں, کیونکہ یہ کہنا ذرا زیادہ مشکل لگتا ہے اور ممکن ہے اس کا رد عمل شدید ہو اور مسلمان اس پہ چیخ اٹھے. تو اس کو اس طرح لپیٹ دیا گیا کہ خلافت راشدہ کا نظام اب قابل عمل نہیں رہا. خلافت راشدہ کا نظام کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے نا. خلافت راشدہ کا نظام قرآن سے اور سنت سے الگ نہیں ہے. قرآن و سنت پر جو عمل کیا گیا یا کروایا گیا وہی خلافت راشدہ کا نظام ہے. تو گویا یہ کہنا کہ خلافت راشدہ کا نظام اب قابل عمل نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اب قابل عمل نہیں رہا, نبوت محمد الرسول اللہ اب قابل اتباع نہیں رہی. اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو نیا نبی مبعوث کرنا چاہیے, نئی کتاب بھیجنی چاہیے, پھر اس کتاب کی حفاظت کیوں کیے بیٹھے, اسی کتاب کو ہم سے کیوں منوا رہا ہے اگر یہ قابل عمل نہیں. اب اس میں اگر ہم جذباتی نہ ہوں, ٹھنڈے دل سے غور کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ناراض ہونے کی یا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے حکمران وقفے وقفے سے اس قسم کی ہزلیات بکتے رہتے ہیں. آخر بینظیر بھٹو نے بھی تو کہا تھا اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں, تو کسی نے اس کا کیا بگاڑ لیا. لیکن ذرا بچ کے کہا اسلام کے ایک شعبے کو لے لیا, اب سزائیں وحشیانہ سے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں نظام عدل نہیں ہے. اگر سزائیں وحشیانہ ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام جس بات کو عدل کہتا ہے وہ ظلم ہے. لیکن بات کو چھپانے کے لیے, اس پر ایک اچھاڑ ڈالنے کے لیے, جملہ بجائے یہ کہنے کہ اسلام میں نظام عدل نہیں ہے اور یہ ظلم ہے جسے اسلام عدل کہتا ہے, یہ کہہ دیا گیا کہ سزائیں وحشیانہ. اسی طرح آج جو صدر مملکت نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کا نظام اب قابل عمل نہیں ہے, اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اب قابل عمل نہیں رہا. ہم اس پہ جذباتی نہ ہوں اور اسے ٹھنڈے دل سے غور کریں اور دیکھیں کہ قرآن کیا ایسی بات کہتا ہے جو آج قابل عمل نہیں. قرآن نے جو انسانوں کے حقوق کی تعین کی ہے کیا وہ قابل عمل نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو دو بنیادی حق ہیں, ایک زندہ رہنے کا اور ایک عقیدہ رکھنے کا, اس پر کوئی زبردستی نہ کی جائے. وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے فیصلہ اس کے اپنے اختیار میں ہے, لیکن اس کے انسانی حقوق ادا کیے جائیں, اس کی جان کی حفاظت کی جائے, اس کی مال کی حفاظت کی جائے, اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے, اسے زندگی کے اسباب مہیا کیے جائیں, اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, وہ بیمار ہو تو اس کا علاج کیا جائے, اس کی روزی کے وسائل نہ چھینے جائیں. کیا یہ غلط ہے؟ یہ قابل عمل نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی اور نظام کسی مخالف کے لیے اتنی رعایتیں دیتا ہے, وہ امریکی جمہوریت ہو یا وہ روسی سوشلزم ہو یا وہ برطانوی جمہوریت ہو, دنیا کا کوئی نظام ہو اپنے کسی مخالف کے لیے اتنی گنجائش باقی رکھتا ہے؟ آپ ایک ایک انسانی حقوق و فرائض کے نظام کو الگ کر لیں, عدلیہ کو الگ کر لیں, اسی طرح تعلیم کے شعبے کو الگ کر لیں, صحت کو الگ, جتنے شعبے ہیں ان کو الگ کر کے دنیا بھر کے نظاموں کا موازنہ کریں اسلامی نظام کے ساتھ, تو سب سے بہترین نظام وہی نظر آئے گا آپ کو جو کتاب اللہ نے اور محمد رسول اللہ نے دیا. پھر اسے یہ کہہ دینا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے, میرے خیال میں محض نادانی ہے اور دین سے ناواقفیت ہے, قرآن کی صداقت سے ناواقفیت ہے، عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقفیت کی دلیل ہے. حق یہ ہے کہ جتنے نظام دنیا میں رائج ہیں ان سب کو بھی مقابلے میں رکھا جائے، اور اس کے مقابلے میں ہر شعبہ زندگی میں اسلامی نظام کو بھی مقابلے میں رکھا جائے. ایک بات جس پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم، یعنی آج کے مولوی اور پیر، ہم اسلام کا سمبل بن گئے، حالانکہ ہم اسلام کا سمبل نہیں ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مولوی کی سوچ وقت کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ درست ہے. یہ کہا جائے کہ پیر صاحب کا جو ہے تعامل یا کردار وہ وقت کا ساتھ نہیں دے رہا تو یہ بھی درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسلام وقت کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے. اسلام اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، اور کوئی ایسا وقت نہیں جس میں اسلام اس کا ساتھ نہ دے سکے، کیونکہ ضرورتیں نہیں بدلی، انسان نہیں بچا. انسان مختلف طریقے سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیا انسان مختلف طریقے سے مرنا شروع ہو گئے، کیا انسانوں کی غذا بدل گئی ہے، لباس بدل، کیا بدلا ہے، کیا بندوں نے گھاس کھانا شروع کر دی، کچھ بھی نہیں بدلا. تکمیل ضرورت کے ذرائع بدلے، ضرورتیں بھی وہی ہیں اور ان کی تکمیل بھی اسی طرح ہونی ہے جس طرح روز اول ہوتی ہے. بھوک بھی لگتی ہے اور بھوک اسی طرح مٹائی جائے گی. ہاں، اسلام آج کل کی تباہی گوارا نہیں کرتا. کہ آپ ایک اسامہ بن لادن کو لے کر ممالک کو تباہ کر دیں اور پھر کہیں جی وہ ساری جی غلطی ہو گئی، اسامہ تو بچ گیا. یعنی ایک بندے کو قتل کرنا تھا، ایک ملک کو قتل کر دیا اور وہ بندہ باقی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں لیتا. کیا آپ ایک فرد کے لیے ایک ملک کو تباہ کر دیں، ایک قوم کو تباہ کر دیں، بے قص و بے نوا لوگوں کو تباہ کر دیں، غریب و مفلس پر ایٹم بم چلا دیں اور جو مطلوب ہے بندہ وہ ابھی تک باقی ہے؟ ہاں، یہ اسلام اس طرح آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس معاملے میں اسلام بالکل الگ تھلگ کھڑا ہو کر ہر فرد و بشر کو زندہ رہنے کا حق دینے کا حامی ہے، اور کوئی بھی بشر بلا جواز جب تک وہ قتل کا مستحق نہ ہو اسے قتل نہیں کیا جائے. اسلام نے تو جنگوں میں یہ پابندی بھی لگا دی کہ فصلیں تباہ نہ کی جائیں، کھیت نہ اجاڑے جائیں، پھلدار درخت اور سایہ دار درخت تباہ نہ کیے جائیں، جو تلوار نہیں اٹھاتا اس سے تعرض نہ کیا جائے، عبادت خانے جو ہیں ان میں رہنے والوں کو نہ چھیڑا جائے، خواہ وہ بت پوج رہے ہیں پوجتے رہیں، ان کے اپنے عبادت خانے محفوظ رہے، انہیں چھیڑا نہ جائے. اسلام اگر ساتھ نہیں دے رہا تو اس عید کی فرعونیت کا ساتھ نہیں دے رہا. اسلام جس طرح بعثت کے وقت کے فرعونوں کے لیے چیلنج تھا، آج کے فرعونوں کے لیے بھی ویسا ہی چیلنج ہے. افسوس اس بات کا نہیں کہ ہمارے حکمران ایسا کیوں کہتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مولوی اور پیر جو اسلام کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں، ہمارا کردار جو ہے وہ آج اسلام پر تہمتیں لگانے کا سبب بن رہا ہے. ہم بات بات پہ بکتے ہیں، بات بات پہ خریدے جاتے ہیں. ہم کبھی کوئی رنگ دکھاتے ہیں اور کبھی کوئی. ہمارا اپنا جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایک عام مسلمان کا بھی ہونا چاہیے. جس کے نتیجے میں کہاں یہ جا رہا ہے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے. اور یہ تو جذباتی بات نہیں ہے, اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اور میں یہ دعوت دیتا ہوں حکمرانوں کو کہ وہ ایک تکلف تو کریں, سسٹم کو ذرا کھولیں, ڈی کوڈ کریں, اسے الگ الگ کریں, ہر نظام کو الگ الگ رکھیں, نظام تعلیم کو الگ رکھیں, اسلام دیکھیں تعلیم کی اہمیت کو کہاں لے جاتا ہے. دین تو بنیادی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی اس کے برابر اہمیت دیتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, العلم و علمان, علم کے دو حصے ہیں, جو مکمل علم ہے العلم, دا نالج جسے آپ کہیں گے, اس کے دو حصے ہیں, علم الادیان و علم الابدان, نظریات و عقائد کا علم, ادیان کا علم, نارمیٹو سائنسز کا علم, اخلاقیات کا علم, عقائد کا علم, کردار کا علم, اور اس کے ساتھ علم الابدان فزیکل سائنسز کا علم. دونوں جب مکمل ہوں گے تو پورا علم ہوں گے. بدر کے قیدیوں کا جب یہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ جو دے اسے آزاد کر دیا جائے, تو کچھ لوگ رہ گئے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا, عرض کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ قیدی ایسے جو فدیہ نہیں دے سکتے. فرمایا, اگر انہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے تو انہیں کہو مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. اب مکے کے مشرق اور کافر قیدیوں نے کیا قرآن سکھانا تھا؟ دنیاوی علم ہی سکھانا تھا نا. تو اتنی ہی اہمیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے تعلیم کو دی. اب یہ الگ بات کہ مولوی اور پیر صاحب ایک شعبہ دین کا لے کر الگ بیٹھ گئے اور دنیاوی علوم سے قوم کو معروم کر دیا, کہ یہ مولوی کا کردار ہے, پیر صاحب کا کردار ہے, اسلام کا قصور کس میں ہے؟ کم از کم جب ملک آزاد ہوا تھا تب ہی یہ دینی مدارس بھی ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام کر لیتے, اور مدارس کے فاضل آج جرنیل ہوتے, اور آج انقلاب کے بانی وہ ہوتے, اور کوئی جو نہ کہتا کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے. یہ مولوی صاحب اور پیر صاحب ہی ہیں جو گردانے پڑھاتے رہے اور ترجمے پڑھاتے رہے اور بندوں کو مسجد سے مسجد تک محدود رکھا, اور دنیاوی علوم انہیں نہ سکھائے, وہ دنیا کے میدان میں پیچھے رہ گئے اور دنیا کے کام نہ آ سکے. جرنیل تو جرنیل, کوئی چوکیدار بھی مدرسے سے نکل کر نہ بن سکے. یہی مدارس اگر دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دیتے, اور قاری اور حافظ اور مفسر اور محدث اور مفتی ساتھ دنیاوی علوم میں بھی فاضل ہوتے, ایم اے ہوتے, پی ایچ ڈی ہوتے, دنیا کے مختلف میدانوں میں جاتے, کوئی کمشنر ہوتا, کوئی گورنر ہوتا, کوئی وزیر اعظم بنتا, کوئی ایم این اے بنتا, آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے, تو یہ حال نہ ہوتا. اور اب جو اسمبلیوں میں گئے ہیں ماشاء اللہ, اللہ انہیں قبول فرمائے, دنیا تو کوئی سلیقہ انہیں بھی نہیں آیا. یہ الگ بات کہ دینی مدارس کی سند کو ایک برابری کا درجہ دے دیا گیا, اس سے کیا دنیاوی علوم آ جائیں گے انہیں؟ اور یہی مصیبت ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کر بھی آج اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ اسلام کیسے قابل عمل نہیں ہے. مزہ تو تب ہے اسمبلی میں بیٹھنے کا کہ آج اسمبلی کے جو ایم ایل اے بنے بیٹھے اور سینٹ میں جو تشریف فرمائے علماء, آج وہ ثابت کریں بغیر جذباتیت کے. یہ کوئی بات نہیں کہ جی ملک میں جلوس نکلوا دو, اس نے یہ کہہ دیا, یہ کوئی حل نہیں ہے اس بات کا. بات کا حل یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, اسلام واقعی قابل عمل ہے, آپ اپنے لائے نظام سامنے اور اس کے مقابلے میں ہم اسلامی نظام کی وکالت کرتے ہیں, جو بہتر ہے وہ چن لیجئے, پھر دیکھیے کون سا بہتر ہے. اور اس عالم میں بھی اگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹرز جو ماشاء اللہ متشرع بھی ہیں, علوم عربی کے فاضل بھی ہیں, ہر ایک کے ساتھ علامہ اور بڑے بڑے القاب و آداب بھی لگے ہوئے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں کہ صدر صاحب نے تو کہہ دیا, اگرچہ ملفوف کہا لیکن جملہ تو واضح ہے. آپ کا ارشاد میں نے آج کے اخبار میں دیکھا کہ صدر صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس خلافت و راشدہ کا نظام قابل عمل نہیں ہے. خلافت و راشدہ کا نظام کیا ہے؟ قرآن و سنت. اب صدر صاحب نے تو کہہ دیا قابل عمل نہیں ہے, ہمارے محترم علماء جو آج اسمبلی میں اور سینٹ میں تشریف رکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسے قابل عمل ثابت کریں. اور اگر صرف یہ کہیں کہ جی ہم روٹ کو جلوس نکالتے ہیں تو یہ تو کوئی حل نہ ہوا, یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. پتھر مارنا, گالی دینا جواب نہیں ہوتا. جواب یہ ہے کہ آج آپ ثابت کریں کہ یہ قابل عمل ہے اور اس کی آج ضرورت ہے, اور اس کے سوا آپ امن قائم نہیں کر سکتے, اس کے سوا آپ عدل قائم نہیں کر سکتے, اس کے سوا آپ لوگوں کو روزگار مہیا نہیں کر سکتے, اس کے سوا آپ معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے. بہرحال کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس ملک کے حصول کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی اور جس کے حصول کا مقصد ہی نفاذ اسلام تھا. ایک سادہ سا جملہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور جب ہم جاتے تھے تو بڈھے دریا کے پل سے گزرتے, لاہور وہاں سے شروع ہوتا تھا, آگے شاہی قلعہ اور اسپتال کی اور ان بلڈنگوں کی دیواریں آ جاتی, تو پہلی دیوار پہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. سرکوٹ آپ داخل ہوتے تو کمپنی باغ کی باہر کی دیوار پر بسوں کے اڈے سے پہلے بورڈ لگا ہوتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہر شہر میں اس طرح لگے ہوتے. یہ میاں شہباز شریف صاحب کی کامیابی اور سعادت ہے کہ انہوں نے یہ بورڈ مٹوائے, انہوں نے دیواروں سے اتروا دی, اللہ نے انہیں ملک سے نکال دی. اور ایسے ایسے لوگوں کو ہم برسر اقتدار لائے جو آئے تو اسلام کے نام پر لیکن کرتے موج میں لائی رہے اور اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے کا سبب بنے. اور آج ہم اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں, یہاں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکمران فرماتے ہیں کہ اسلام تو قابل عمل ہی. جب قابل عمل نہیں ہے تو جو فلسفہ قابل عمل نہیں ہے اسے چمٹے رہنے سے کیا حاصل؟ پھر کیا ہمارے محترم حکمران ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ عیسائیت قابل عمل ہے ہم عیسائی ہو جائیں, یہودیت قابل عمل ہے ہم یہودی ہو جائیں, یا ہندو مت زیادہ قابل عمل ہے اور قریب بھی ہے کیا پھر ہم سب ہندو ہو جائیں؟ کوئی بات تو بتائیں بھی صحیح. جب اسلام قابل عمل نہیں ہے تو پھر یہ اسی بندے کا فرض بنتا ہے جو ہمیں آج یہ بتا رہا ہے کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے, برائے کرم وہ یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں پھر اب کس خانے میں فٹ ہونا چاہیے, کس نظریے کس عقیدے کو اپنانا جو قابل عمل ہے. ایسی عجیب بات ہے کہ ہندو پتھروں کی پوجا کو بڑے فخر سے دنیا بھر کو ٹیلی ویژن پہ دکھاتا ہے, सिंह की पूजा को दिखाता है, सांपों की पूजा को दिखाता है, बंदरों और खंजीरों की प्रस्तुति दिखाता है और उस पर फख्र करता है। ईसाई अपने कलीसिया में आज भी कागज की टोपी पहनकर पोप ने बड़ा इसी लक्ष्य उठाई हुई है और उसमें धुआं सा दिखाया हुआ और सबको धुआं दे रहा है इस जमाने में भी, और मोमबत्तियां जला रखी हैं बिजली की लाइटों के नीचे। यहूदी आज भी कोशर खाता है और अपनी काली टोपी सर पे पहनता है और सारी दुनिया को तबाह करता है, लेकिन अपने मजहब को कायम, अपनी औरतों को पर्दा भी कराता, दाढ़ी भी रखता, अपनी टोपी भी पहनता। हमारे मुसलमानों में इतने रोशन ख्याल पैदा हो गए, मगर की बात यह है कि इसे रोशन ख्याली कहा जा रहा है और हुक्म दिया जा रहा है कि तमाम मुसलमानों को रोशन ख्याल होना चाहिए। रोशन ख्याली क्या है कि कुरान काबिल अमल नहीं रहा, ये रोशन ख्याली है। सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह काबिल अमल नहीं रही, बदला क्या है? इंसान का तो कुछ भी नहीं बदला, वही इंसान है जो सदियों पहले था, वही उसकी जरूरतें हैं। हाँ, मीन्स और जराए बदल गए हैं, तकमील और जरूरत। जराए बदलने से असल चीज तो बदलती नहीं है। क्या आज किसी का हक उस तक पहुंचाना ये सही नहीं रहा इस जमाने में? क्या आज किसी की इज्जत का तहफ़ सही नहीं रहा? क्या आज खरीदो फरोख्त में हुदूद व कयूद पर पाबंद रहना सही नहीं रहा? क्या आज बिलावजा कत्लो गारत करना सही है और अमन व अमान का क़याम सही नहीं रहा? मैं सियासी आदमी भी नहीं हूं और मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन ये जुमला पढ़ने के बाद मैंने फर्ज समझा कि इस पर बात की जाए, इसलिए मैंने चंद रूफ कह दिए जो मेरा जमीर, मेरा ईमान, मेरा नजरिया, और मैं इस पर इंशाल्लाह कायम हूं। मैं आज भी ये समझता हूं कि इंसानियत की बका और इंसान के लिए अमन और सुकून आज भी इस्लाम के दामन में और उससे बाहर नहीं है। और मैं ये कहने वाली हस्ती को चैलेंज करता हूं कि दुनिया के निजाम टेबल पर रखे और इस्लामी निजाम को भी दरमियान में हर शोबे को रख कर देखे। मेरे ख्याल में उसकी अपनी निगाह इंतखाब भी इस्लाम पर करे, इसलिए कि जिंदगी के हर शोबे में जो रहनुमाई कुरान और सुन्नत ने, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, वही हक है और वो ही काबिल अमल भी है। ये हमारी बदनसीबी, हम अपने उन बच्चों को, कौम के उन बच्चों को जिन्होंने आगे जाकर इनकलाब बपा करने होते हैं, उन्हें अल्लाह और रसूल की दी हुई तालीमात उन तक न पहुंचा सके। और ये मदारिस के इस रवैये का नतीजा है कि ये आधा इल्म पढ़ाते रहे और आधा इल्म इन्होंने न पढ़ाया न खुद पढ़ा। मेरा ख्याल है कि मैंने तो चंद हरूफ कह दिए, लेकिन मैं मुंतजर हूं उन हजरात का जो असम्बली में जलवा अफरोज हैं, जो सेनेट में जलवा गर है, कि वो हजरात अब क्या फरमाते हैं। जब सदर ममलकत ये फरमाते हैं कि इस्लाम काबिल अमल नहीं है, तो ये कैसे साबित करते हैं? इसके अब दो तरीके, एक तो ये है कि ये पब्लिक की तरफ दौड़ पड़े और कहें लोगों बाहर निकलो, जुलूस निकालो, ये गलत तरीका। दूसरा तरीका है कि इल्मी तरीके से आप असम्बली में जो बैठे, आप LF4 वर्दी आपको ले गई, ये बात आपको नहीं चुपती कि इस्लाम काबिल अमल ही नहीं है, उस पर क्यों बात नहीं करते? आप साबित करें कि काबिल अमल ही नहीं इस्लाम, आज के एक की जरूरत है। आज मुझको भी कलमा पढ़ाओ कि वो इंसानों के कत्लेआम से बाज आ जाए, آج کی ضرورت یہ ہے کہ مغرب کو بھی خدا آشنا کرو کہ وہ موت کا بیپاری نہ بنے, زندگیاں تقسیم کرنے والا بنے. لیکن یہ بال اب ممبران اسمبلی کی کورٹ میں ہے, جو شاید اس پر توجہ فرمانا ہی گوارا نہ کرے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے, اور صدر کی ولدی اور اللہ کو کے علاوہ بھی انہیں کچھ اور بھی دکھائی دینے لگے. دیکھتے ہیں تاب ابھی لین کے غیر سے آیت بھروں, دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور کس طرح ثابت کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام قابل عمل ہے, اور میری رائے میں صرف قابل عمل نہیں, اسلام انسانیت کی ضرورت ہے. جب تک اسلام کو انسانیت نہیں اپنائے گی, امن سے آشنا ہو ہی نہیں پائے گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.